الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم بزرگو دوستو اور نوجوان ساتھیو اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو. قرآن کریم کی آیت جو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب کی, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو, تم مجھ سے دعا کیا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ جو لوگ میری عبادت سے برائی اور تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ذلیل کر کے داخل کریں گے, اور ایسے لوگوں کو ذلیل ہو کر کے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے, اور ساتھ میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے پکارتے نہیں, ایسے لوگوں کو متکبر اور برائی میں مبتلا ہونے والوں میں سے قرار دیا. اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں اعراض کرے اور بے رخی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دعا کی بڑی بڑی اہمیت ہمیں بیان کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں. حالانکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ضرورت کے خاطر پکارتا ہے, اور اپنی ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس سے کوئی کچھ مانگے اور مانگنے پہ اسے خوشی ہو, بلکہ اسے یہی ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے اس کی بات سننی پڑے گی اور اس کو کچھ دینا پڑے گا, تو میرے مال میں اس کو کوئی چیز دینے میں کمی آئے گی, جو میرے پاس ہے اس کو دینے سے میرے پاس جو چیز موجود ہے اس میں کمی آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی صرف واحد ذات ہے کہ جب اس کو پکارتے ہیں تو بجائے ناراض ہونے کے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ناراضگی اس پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے نہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کے مقابلے میں بالکل الٹا ہے کہ کسی انسان سے اگر ہم کوئی چیز مانگے تو اسے پوچھنے پر اور مانگنے پر ناگواری ہوگی, اس لیے کہ انسان کتنا ہی مالدار اور کتنے ہی بڑے منصب پہ فائز کیوں نہ ہو, اس سے جب کوئی چیز مانگی جاوے گی تو یہی محسوس کرے گا کہ اس سے میرے مال میں, میری دولت میں کمی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کے مال میں, جس کی کائنات میں, جس کی ملکیت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا کے سارے جنات اور سارے انسان جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی ضرورت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں رائے کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں اور اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں سارے خزانے ہیں, اور کوئی دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں پر اتنی زیادہ رحمتوں کو نچھاور کرنے کے باوجود اور اتنے زیادہ انعامات کو نچھاور کرنے کے باوجود کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو اتارتے ہیں اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں, لیکن ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ کمی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جتنا چاہے مالی اعتبار سے عطا کرتے ہیں, اور جس کے حق میں چاہے اللہ تعالیٰ روزی اور رزق میں تنگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی چیز کو دینے پہ مجبور نہیں کر سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات اور سارے خزانے ہیں, اور کوئی اللہ تعالیٰ سے خزانے کو کم نہیں کر سکتا اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے اور ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہونے کی وجہ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں یہاں تک بیان کیا ہے کہ الدعاء هو العبادة, کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو حقیقت میں دعا کرتے کرتے وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادة, کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنا عبادت کا مغز ہے. کیوں اس کو عبادت کا مغز قرار دیا؟ اس لیے کہ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کو دکھائے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود اور یہ اللہ تعالیٰ کا عبد اور اللہ تعالیٰ کا بندہ, اور وہ اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, روزے ادا کرتا ہے, حج ادا کرتا ہے, تو ان سب عبادتوں سے اپنی عاجزی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کیے جانے کے لائق, اور وہ بالکل عاجز, بندہ بالکل عاجز. تو چونکہ اصل عبادت کے پیچھے مقصد بندے کا اپنا عاجز ہونا ظاہر کرنا ہے, اور یہ سب سے زیادہ دعا میں پایا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تو مانگنے میں اس بات کا وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں بالکل عاجز ہوں, میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے, ساری کائنات اور سارے اسباب تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں, تو اللہ تو میری یہ ضرورت پوری کر. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے, اور اسی وجہ سے دعا کرنے کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہے, ہمیں دعا کرنے کا اہتمام صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہے کہ دعا کرنے سے ہماری ضرورت پوری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا وہ ایک عبادت ہے, تو ہمیں ہماری مانگی ہوئی چیز ملے یا نہ ملے, ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کرنا یہ خود عبادت میں مصروف ہونا ہوا. اگر ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لے گئے تو بدقسمتی سے دعا کی جتنی اہمیت ہونی چاہے وہ ہماری زندگی میں پائی نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ ہم رمضان المبارک میں دعا کا اہتمام کریں گے, حج عمرے کے لیے جائیں گے تب جا کر کے دعا کرنے کا اہتمام کریں گے, لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں میں اور ہماری زندگیوں میں دعا کا جو اہتمام ہونا چاہے وہ نہیں پایا جاتا. اور دعا چونکہ بہت اہم ہے, اسی سے انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتا ہے, تو ہمارا دھیان اس کی طرف کبھی نہیں جاتا. ہمارے حضرت دامت برکاتہم وہ یہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے جب انسان اپنے ہاتھ کو کھڑا کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ وہ دعا کرے گا. حرمین شریفین بھی جب جاوے گا, رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا, اس وقت بھی جب دعا کے لیے خود ہاتھ اٹھائے گا تو خود وہ اپنا جائزہ لے رہے, 5-10 منٹ کے بعد وہ تھک جاوے گا اور اس سے زیادہ وہ دعا نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ صحیح معنی میں نہیں ہے, اور بہت آسانی سے شیطان اسے تھکا دیتا ہے اور اس کا دھیان پھر ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے دعا کو ختم کر دیتا ہے. حالانکہ اس چیز کو اپنانے سے اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس کی بہت ضرورتیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے پوری کر سکتا ہے. تو خود ہم جب اس کا جائزہ لیں گے تو ہم سب اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بہت جلدی ہم دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح تعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے, اور دوسری وجہ یہ کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا کہ کیا مانگنا ہے, کس طرح سے مانگنا ہے, اور ہماری جو ضرورتیں ہیں اس کو ہم ذہن میں بٹھاتے ہی نہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں دعا کی تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگو, یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو جوتے کا تسمہ جو ہے, شو لیس, وہ ایسی چیز ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کل بھی کہ معمولی سی چیز ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, اور خاص طور پر اس زمانے میں وہ تو ٹاٹ کا ہوا کرتا تھا, یا رسی ہوا کرتی تھی جو ادھر ادھر کہیں پری ہو اسی کو استعمال کر کے جوتے کو باندھ دیتے تھے, تو اس کو حاصل کرنے میں اتنی زیادہ کوئی مشقت یا اتنا زیادہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز جو آسانی سے تمہیں ملتی ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تمہیں ملنے والی ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے میرے جوتے کا تسمہ جو ٹوٹ گیا ہے یا گم ہو گیا ہے مجھے تو دے, تاکہ اس قسم کی باتوں کا اہتمام کرنے سے انسان کا یقین بڑھتا چلا جاوے گا کہ جو بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں, اور اس کا دھیان اور اس کی عقل اسباب کی طرف اور چیزوں کے بہت آسانی سے مہیا ہونے کی طرف کبھی نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیں یہ ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو ایسا سوچنا چاہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اسے ملتی ہے, تو جو معمولی سی چیزیں ہیں جو آسانی سے اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر آگے نکلو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اگرچہ تمہیں یقین ہے کہ وہ چیز تمہیں مل جاوے گی. انسان جب اس طرح سے محنت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ ہر آن اور ہر گھڑی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے, اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بات چیت میں مشغول رہتا ہے. تو جب اس کی عادت بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب گھر جاتا گھر جا رہا ہوگا, مثلا مسجد سے ہم نکلے اور اگر ہمارا اہتمام اور یہ معمول ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی ضرورت کو مانگتے ہیں, تو اس وقت بھی خیال آئے گا کہ اللہ میں گھر جا رہا ہوں, تو گھر جاتے جاتے تو میری حفاظت فرمانا, جس ضرورت کے خاطر میں جا رہا ہوں اے اللہ تو میری ضرورت کو پوری کرنا, اور ہر وقت پھر یہ دھیان اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاوے گا. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑھ جاوے گا. تو دعا کا بہت ہی زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہے, صرف رمضان مبارک یا بابرکت جگہوں میں دعا کرے اسی پر اکتفا نہیں ہو, بلکہ ہر روز ہمیں اپنی ضرورت کے خاطر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرنی چاہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے مواقع بیان کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے, ان کے قبول ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المظلوم, سب سے پہلے تو مظلوم کی دعا, تو جس پر ظلم کیا جاتا ہے, جس کا حق نہ حق مارا جاتا ہے, تو ظلم میں صرف نہیں کہ کسی کی پٹائی کر ڈالی, ظلم میں شریعت مطہرہ نے جو ظلم قرار دیا ہے اس کے مطابق جو مظلوم ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ کو اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اتقوا دعوة المظلوم, کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کہ اس کی دعا کو قبول کرنے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, اس کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. تو کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بری چیز ہے کہ کسی کو مارا, کسی کا ناحق مال لے لیا, کسی کا کسی اور طرح سے حق مارا, اس کے بارے میں کچھ بری بات کسی کو کہہ دی, غیبت کر ڈالی, جو بھی کچھ اس کے ذمن میں آئے گا, جو بھی مظلوم ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اور اس پر کسی مسلمان نے ظلم کیا, آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ایک مرض بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی نامسلم کسی غیر مسلم کو ظلم کرنا یا اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا اسلامی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. لیکن اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم کرے, ذرہ برابر ظلم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرے گا اور اگر اس کی دعا یا بد دعا زبان سے نکل گئی تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی. تو ہمیں ظلم سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان تین دعاؤں میں سے ہیں جو ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. اور دوسری دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ دعوت المسافر, کہ جب کوئی شخص سفر پہ ہوتا ہے تو سفر کی حالت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. اور تیسرا وہ شخص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت الوالد لولده, کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے, والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے, کہ جب والد, تو یہاں والد صرف فرمایا تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف والد نہیں ہے بلکہ والدہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ دوسری حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہاں اگر صرف والد کا ذکر ہے تو والدہ بھی اس کی ذمن میں آ ہی جاتی ہے, اس وجہ سے کہ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا جو حق ہے اس کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے. تو والدہ کا حق جب والد کے حق کے مقابلے میں زیادہ اہتمام سے آپ نے بیان کیا اور والد کے حق کو والدہ کے مقابلے میں کم بتلایا, تو جب والد کی دعا قبول ہوگی اور والدہ کا حق اس سے زیادہ بتلایا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں, والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم حاجی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے دعا کرنا, ایک ہے دعا کرنا کہ خود انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, اور ایک ہے دعا کرانا کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا, اور ایک ہے دعا لینا, دعا کسی سے لینا. دعا کرنا تو سب کو پتا ہے کہ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے, تو دعا میں اپنے لیے دعا کرنا بھی آ گیا اور دعا میں دعا کرانا بھی آ گیا کہ کسی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرے. تو والدین کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے یہ شریعت کا تقاضا ہے, اس لیے کہ والدین جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا قبول ہوگی. اور ویسے بھی ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمرے کے لیے جانا ہے تو آیا مجھے اجازت ہے یا نہیں. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے پہ جانے کی اجازت مانگی, حالانکہ یہ کوئی غلط کام نہیں تھا, یہ ناجائز کام تھوڑا تھا جس کے لیے پوچھا جاوے کہ پتا نہیں کہ آیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن پوچھا اس وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں شیخ کے برابر ہے اور ان کو زیادہ پتا ہے کہ آیا میرے لیے عمرہ کرنا بہتر ہے یا اور کوئی نیک کام کرنا بہتر ہے. تو دین کی سمجھ جس کو ہو اس کو دین کے بارے میں پوچھنا تاکہ اپنے لیے دینی اعتبار سے جو بہتر ہے وہ ہمیں بتا سکے, اس وجہ سے مشائخ وغیرہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. مشائخ سے صرف اس وجہ سے قائم نہیں کیا جاتا تعلق کہ ان کے مرید رہے یا لوگوں میں ان کی خوب واہ واہ ہو کہ ان کے پاس اتنے زیادہ مریدین ہیں, اصل تعلق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی رہنمائی میں ہم دین پر چل سکے. تو شیخ اپنے مرید کے حالات کو پہچان کر جب وہ اسے پوچھے گا کہ آیا مجھے رمضان المبارک میں مثلا عمرے کے لیے جانا چاہے, والدین کی خدمت کرنی چاہے, تو شیخ ان کے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا کہ تمہارے لیے والدین کی خدمت کرنا افضل ہے یا تمہارے لیے عمرے پہ جانا افضل ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, اس لیے کہ دین کی سمجھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی ظاہر ہے کہ اور کسی کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جائے اور پھر یہ درخواست کی کہ اشرکنا فی دعائک یا اخیہ, کہ ہمیں بھی تمہاری دعا میں شریک کرنا
اے میرے چھوٹے سے پیارے بھائی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنے مقبول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت بھی نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کرے. لیکن ہماری تعلیم کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ باوجود اتنے اونچے مقام پہ فائز ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی دعاؤں میں مجھے شریک رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ جملہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے پوری دنیا آسمان اور زمین اور پوری دنیا مجھے دے 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 اس ایک جملے کے لیے تو میں اس جملے کے لیے اس پوری دنیا کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے درخواست کی اور مجھے اپنا پیارا چھوٹا سا بھائی قرار دیا. تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کا وزن اور اس کی قیمت میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درخواست کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری خدمت میں ایک شخص آئے گا جو یمن سے تعلق رکھے گا اور وہ قبیلہ قرن سے ہوگا. تو جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم ان سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تو پہلے ہی سے یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں, وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. تو ان کو تمہیں یہ درخواست کرنی ہے کہ تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتلائی کہ ان کی علامت میں سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت گزار ہوں گے اور ان کو کوڑ کی بیماری ہوگی, اللہ تعالیٰ ساری بیماری سے ان کو شفایاب کر دیں گے سوائے تھوڑے سے حصے کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو ہر وقت ان کی تلاش میں رہتے اور پوچھتے کہ آیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو یمن سے ہے اور جس کا تعلق قبیلہ قرن سے ہے. بالآخر اویس قرنی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو اویس قرنی رحمہ اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات معلوم کر کے پھر ان سے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا کرنا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے دعا کرانے کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے تو اپنے اساتذہ سے, اپنے بڑوں سے, اپنے والدین سے خاص طور پر دعا کرانے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب بھی ان کا سفر ہوتا ہے, انگلینڈ میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بیان وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے, لیسٹر سے کسی اور جگہ جانا ہوتا ہے, تو ہمیشہ حضرت کا یہ معمول رہا ہے کہ سفر سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اور ہمارے حضرت کے منہ سے کئی مرتبہ ہم نے یہ سنا کہ میں جو بھی کچھ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہری شکل اور صورت میں نوازا ہے وہ صرف میرے والدین کی دعا اور میرے بزرگان دین کی دعا کی برکت ہے. اور اتنا زیادہ دعا کرانے کا اہتمام کیا کہ والدین کی دعا کرائی بھی اور لی بھی. اور اسی طرح ان کے والد نے, ہمارے حضرت نعمت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ان کو یہ درخواست کرتے تھے کہ تمہارے اساتذہ کی خدمت میں جانا اور ان کی خدمت میں جا کر کے دعا کرانا اور ان سے دعا لینا. اور یہاں تک فرمایا کہ ہر وقت سفر جب کرتے یا کسی جگہ حضرت جاتے تو اس بات کا اہتمام کرتے کہ وہاں جو بزرگان دین آئے ہوئے ہوتے ان کی خدمت میں لے جاتے اور کہتے کہ میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو اور ان کے لیے دعا کرو. آج کل والدین میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ اپنے, سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے حق میں جو دعا کرنی چاہے وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے, اس لیے کہ یہی ہم سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں اسباب وغیرہ کے اعتبار سے چونکہ فقر تھا, پریشانی تھی، تکالیف سے گزرنا ہوتا تھا، ہر شخص سوچتا تھا کہ میرے بچے کا آگے کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے، تو فطرتی طور پر دعا کرنے کا اہتمام کرتے تھے. لیکن آج کل ہمارے اسباب وغیرہ کو دیکھ کر کے ہمیں اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری اولاد کے لیے تو بہت کچھ ہے اور بظاہر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ تو ظاہری اسباب ہے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں. تو جو اہتمام اپنے بچوں کے لیے دعا کا کرنا چاہے ہم نہیں کرتے، اور ساتھ میں جن لوگوں کے پاس ہمیں دعا کرانی چاہیے ان کی خدمت میں بھی اپنے بچوں کو نہیں لے جاتے. تو ان دونوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہے. اور تو ایک تو دعا کرنا، دعا کرانا، اور تیسرا دعا لینا، یہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں پایا جاتا. تو دعا لینے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے والدین اور اپنے بڑوں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا کہ بغیر ہماری درخواست کے وہ ہمارے حق میں دعا کرے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کئی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی نے بہت نوازا، کم عمری میں اللہ تعالی نے انہیں بہت علم سے نوازا. بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر تقریباً 12 یا 13 سال کی ہوگی، تو چھوٹے سے بچے ہی تھے. اور اس کے باوجود سب سے زیادہ تفسیر سے متعلق جو احادیث ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ تفسیر کے متعلق احادیث نقل کی ہے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں بہت کم عمر ان کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے. تو ان کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کی خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو بچپن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور آپ کی خدمت میں جانے کا، رات گزارنے کا موقع ملا. تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انہوں نے بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور بچپن ہی سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو مجھے دیکھنا چاہیے. تو راتوں کو سونے کے لیے بھی جب جاتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ تہجد کے لیے اٹھنے پر کیا کرتے ہیں. اور یہ ساری بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی. یہ ساری بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی. تو روایتوں میں آتا ہے، ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو بہت کچھ ملا اس کی دو وجہ ہے، ایک تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب کا معاملہ کیا، جو ادب سے پیش آئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت چمکایا. تو دعا لی اور ادب ان کی زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا. تو وہ واقعات جو ان کی زندگی میں ہے جن سے ان کو دعا ملی اور ادب کا مظاہرہ انہوں نے کیا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو وضو کی، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی وضو کے لیے، استنجا کے لیے. تو آپ نے لوٹے میں پانی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فارغ ہو رہے تھے وہاں قریب میں پانی رکھ دیا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور واپس آ رہے تھے تو آپ کی نظر اس پانی پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا، تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ تو اسے کتاب سکھا، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ وفقہ فی الدین، کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت سکھا اور اسے تو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں لگ گئی. تو انہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی، آپ اس طرح سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکل گئی. تو ہمیں بھی اس طرح سے اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ دعا کرانے کی درخواست ہی نہ کرنی پڑے, ان کی ایسی خدمت کرے کہ بغیر درخواست کیے ہوئے اللہ تعالی ہمارے حق میں ان کی زبان سے دعا نکالے, دعا نکالے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہما, ان کے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو کچھ نصیحتیں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ جوان ہو رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بعض ایسی باتیں نہیں پائی جا رہی ہے جو ہماری زندگیوں میں اور پیچھے زمانوں میں پائی جاتی تھی, تو نصیحت میں ایسی چیزیں ان کو بیان کی جو صرف ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھی, ان کو ترغیب دینے کے لیے. تو ان باتوں میں سے ایک بات ان کو یہ بتائی کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں تھے, حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب جب وہ دارالعلوم دیوبند میں تھے تو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے وہ باہر نکلے اپنے مکان سے, نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے, تو جاتے جاتے ایک بوڑھی عورت کنویں سے پانی نکال رہی تھی, مٹکوں میں پانی بھر رہی تھی اور مشکل سے اسے اٹھا کر لے جا رہی تھی. حضرت مفتی صاحب نے اس کو دیکھ کر کے اس پر رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ لاؤ میں آپ کے لیے یہ پانی اٹھا لیتا ہوں, کہاں لے جانا ہے؟ تو اس بڑھیا نے بتایا کہ فلاں مکان تک پانی پہنچا دو. حضرت مفتی صاحب نے وہاں تک پانی پہنچا دیا اور جیسے ہی وہ واپس مسجد کی طرف انہوں نے رخ کیا اور جانے لگے تو پیچھے سے اس بڑھیا کی زبان سے دعائیں نکلی ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے, تم نے میرے لیے کام کیا, اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پوری کرے, تمہیں ہر برکت سے نوازے. تو اس قسم کے جملے کا سننا تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ تو مجھے ہر روز کے لیے مفت کی دعائیں مل سکتی ہے, ہر روز کے لیے مجھے یہ مفت کی دعائیں مل سکتی ہے. اور بتاتا ہے کہ جب تک میں دارالعلوم دیوبند میں رہا تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی میں نے فجر سے پہلے اس بڑھیا کے لیے پانی بھرنے کا اہتمام کیا. تو اپنے بچوں کو یہ ترغیب دینے کے لیے کہ تمہیں بھی اس قسم کے اعمال کو کرنا چاہے, اور ان کو یہ بتایا کہ یہ عمل صرف میرے اللہ کے درمیان تھا لیکن میں نے تمہیں اسی وجہ سے بتایا کہ تمہیں بھی اس کا علم ہو اور تم بھی اس قسم کے عمل کو کرنے کی فکر کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی جو رکھا اس کی وجہ سے دعا ملی. اور دوسری بات, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے, پتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہوں گے چونکہ وہی ساتھ میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب میں کھڑا کر دیا. تو جس طرح سے مسئلہ ہے کہ جب کوئی امام, کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی مصلی مقتدی ہو تو وہ اس کے ایری کے قریب کھڑا رہے گا, پیچھے جس طرح سے سطح بنتی ہے اس طرح سے کھڑا نہیں رہے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوس میں کھڑا کر دیا. تو تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر واپس پیچھے چلے گئے, اور نماز جب فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم کو جب میں نے اپنے برابر کھڑا کیا تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد تم پیچھے چلے گئے؟ اس لیے کہ تمہیں تو میرے سامنے میرے پاس ہی کھڑا رہنا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو جواب دیا, بچے ہونے کے باوجود اس کو ذرا سنے, انہوں نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا مقام اتنا اونچا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کہ مجھ جیسے اللہ کے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں کھڑا رہوں, کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے, میں تو ادنا سا ایک بندہ ہوں, میں تو ادنا سا ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ, میں کیسے آپ کے برابر کھڑا رہ سکوں؟ تو اس وجہ سے میں پیچھے کھڑا رہا. تو یہ ادب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو تین شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اس میں سے والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں, تو اس میں ایک تو دعا خود بھی کرنی چاہے, والدین سے دعا کرانی چاہے اور والدین کی دعا لینی چاہے, اور والدین کی دعا کے ساتھ ساتھ دوسرے حضرات کی بھی دعا, تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر کیا جاوے اور اس طرح سے معاملہ کیا جاوے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرنے پہ مجبور ہو جاوے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے کہ ان کے لیے زبان سے پھر دعا نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اہمیت کے بارے میں باتیں فرمائی ہے, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں, کبھی بھی کسی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. تو ہمیں تو دعا کرنے سے کچھ کھونا نہیں ہے, ہمیں دعا کرنے سے عبادت کرنے کے برابر تو ثواب ملے گا. ہاں دعا بعض لوگوں کی مردود ہوتی ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص جو حرام کماتا ہو, حرام کھاتا ہو, حرام پہنتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایک مثال دے کر کے کہ ایک شخص ہے جو لمبے سفر پر ہے, اور سفر پہ ہوتے ہوئے اس کے کپڑے بھی غبار آلود, اس کے بال بھی بکھرے ہوئے, اور اس حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کی دعا کو قبول کرے حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے جو اس نے پہنے ہیں وہ حرام. ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جانتے کہ بہتر ہے یا نہیں, تو وہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. تو دنیا ہی میں نقد وہ چیز ہمیں مل جائے گی, یا پھر جو چیز ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کو یہ چیز ملنے سے اس کے لیے اس میں خیر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیتے نہیں. اس کی جگہ پر اس دنیا میں کوئی بڑی آفت آنے والی تھی, اس آفت کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. اس آفت سے, اس دعا سے اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی آفت کو ہٹا دیتے ہیں. کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی جگہ پہ گر گئے اور بہت خطرناک واقعہ پیش آ سکتا تھا, جان لیوا وہ ثابت ہو سکتا تھا, لیکن صرف لگ گیا, زخمی ہو گئے اور جان بچ گئی. تو یہ ممکن ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچا لی, کہ بڑی آفت آنے والی تھی, بڑی تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہونے والا تھا, لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا. اور تیسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ بتایا کہ نہ تو اس دنیا میں وہ چیز ملے گی جو ہم نے مانگا ہے, نہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کوئی پریشانی اور تکلیف کو دور کریں گے, بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر کے کل قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندے کو کل قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر اور ثواب ملے گا جس کا نقد اس کو دنیا میں نہ دیا گیا, نہ اس دعا کے قبول ہونے کی شکل میں, نہ کسی آفت کو ہٹائے جانے کی شکل میں, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی, اس اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. تو ہمیں یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے اور اپنی ضرورتوں کو مانگے, اور مانگنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرے. تو دعا تو ہماری ضرورت کے خاطر بھی ہمیں کرنی ہے, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں اسے بھی یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہے. تو جس طرح سے اپنی ضرورت کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مواقع کی ہمیں دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کو بھی سیکھنا چاہے, اس لیے کہ ان دعاؤں میں وہ تاثیر ہے جو ہم اپنی زبان سے دعا کرنے سے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی جو پہچان حاصل تھی, ہمیں وہ حاصل نہیں. تو ہم جس زبان سے مانگیں گے اس زبان کا وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جو جملے آپ نے استعمال کیے ہیں اس کا اثر ہوگا. تو دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں انہیں بھی سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہے. ان مسنون دعاؤں میں سے کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے دنیا کو بناتی ہے اور ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے مفید ثابت ہوتی ہے. تو آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی, لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خود اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کا کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے, اور ساتھ میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں انہیں بھی سیکھنے کا اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کا ہم سب کو توفیق, سیکھنے کا اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدہ, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان, واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك من الخير, اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين.